حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد. مومنین اکرام و ارباب عزا، اس مقدس مجلس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا گیا وہ عنوان عرفان امامت ہے، اور اس عرفان امامت کو بیان کرنے کے لیے آپ اہل ایمان کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب اترے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. مرتبہ اتنا بلند تھا، مقام اتنا عظیم الشان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام نبوت پر تھے، مقام رسالت پر تھے، مقام خلت پر تھے. عمر کے آخری حصے میں پروردگار عالم نے بعد از امتحان ان کو امام بنایا. تو اب جب امامت کے مرتبے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا تو ایک فرمائش کی: وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں یہ عہدہ باقی رہے گا. تو پروردگار عالم نے جواب دیا: لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں امامت باقی رہی، اور جن کو امامت ملی وہ عصمت کے درجے پر فائز تھے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد. پس معلوم ہوا کہ امامت مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائش کی. میرا اور آپ کا عقیدہ امامت ہے، اور عقائد کی دنیا میں مجھے اور آپ کو امامیہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اور اس امامت کے عقیدے کے لیے جو ہم برملا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل ایمان بھائیوں کو یہ تاکید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ امامت سے متمسک ہوں، بلکہ امامت کے حوالے سے تاکید اس لیے کیا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے چاہا کہ امامت کو قبول کیا جائے، خداوند متعال نے چاہا کہ امامت کو قبول کیا جائے. لہذا جب غدیر کے مادیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج کر کر لوٹ رہے تھے، پہلا اور آخری حج کر کر، تو اس مقام پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور آنے کے بعد حضرت رسالت معاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خدا کا یہ پیغام پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہ دیا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روک دیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو سامنے تھے ان کو انتظار کا کہا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے امر کیا کہ منبر تیار کیا جائے، اور رسول اللہ نے پالان شتر کا منبر بنوا کر، یہ تاریخ کا پہلا منبر تھا اور واحد منبر تھا جو پالان شتر کا بنوایا گیا، یعنی شاید رسالت معاف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس منبر پر اگر حق ہے تو میرا حق ہے یا علی ابن ابی طالب کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ان کے محمد و آل محمد پر۔ بس اس منبر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے موسوم ہے، شیعہ اور سنی ساری کتابوں کے اندر مستند کتابوں میں اس خطبے کو بیان کیا گیا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی توحید کو پہچنوایا، اسی خطبے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر بیان فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا تو جان لو کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر قرآن کے دامن کو تھامنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا، اور اگر اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہے تو قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ کہہ کر غدیر کے میدان میں اعلان کر دیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے بلا فضل ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس جس کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور عرفان امامت کی جو مشعل، جو شمع، جو آفتاب کربلا میں روشن ہوا ہے، اسی لیے تو میں اور آپ فرش ازائے حسین ابن علی بچھاتے ہیں کہ اس کربلا کے ذریعے سمجھے کہ عرفان امامت ہے کیا، معرفت امامت کہتے کسے ہیں، کہ کس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے امامت کے چاہنے والوں کی اس قربانی کو پیش کیا، اور راہ حسین ابن علی میں کتنے عظیم لوگوں نے قربانی دی، اور ایسی قربانی دی کہ اس قربانی کو دینے کے بعد ذرہ آفتاب بن گیا۔ آج اگر حر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی قربانی کی وجہ سے، آج اگر جون غلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی قربانی کی وجہ سے، آج اگر حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی قربانی کی وجہ سے، اگر حسین کا ساتھ نہ دیتے تو معدوم ہو جاتے، حسین کا ساتھ دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور ان زندوں کا ذکر بھی ایسا زندہ ہوا کہ اب تا صبح قیامت دنیا چاہتی رہے کہ ذکر حسین نہ ہو، مگر ہم فرش آزاد بچھا کر خدا کے اس وعدے کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خدا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر برپا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں ان کے محمد و آل محمد پر۔ یہ فرش ازائے حسین ابن علی ہے، یا ایام ازا وہ مہینہ ہے، ماہ محرم، کہ جس میں تلوار پر خون نے فتح کی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تلوار مغلوب ہو گئی خون غالب آ گیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سلاطین مغلوب ہوئے اور مستضعفین غالب آئے، یہ وہ مہینہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کربلا، یہ محرم، یہ عاشورہ، وہ ایام ہیں کہ جس میں خداوند متعال کی حجت نے اپنی لازوال قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ جب دین پر وقت پڑتا ہے تو چاہے کوئی کتنا ہی تقدس کیوں نہ رکھتا ہو، کتنا ہی مقام کیوں نہ رکھتا ہو، اگر دین پر وقت پڑے گا تو یا تو رسول اللہ کام آئیں گے، یا علی مرتضیٰ کام آئیں گے، یا ان کی اولاد کام آئے گی اور آگے بڑھ کر دین کو بچائے گی۔ اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کر جو عراق کی جانب نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کہ لوگ حج کرنے جا رہے تھے، حسین حج بچانے جا رہے تھے، لوگ جانور کو منا میں قربان کرنے کے لیے منتخب کر رہے تھے، حسین ابن علی اپنی قربانی کو علی اکبر کی صورت میں، علی اصغر کی صورت میں، اونو محمد کی صورت میں، قاسم کی صورت میں کربلا کے میدان کی طرف لے کر جا رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ تم حج کرتے ہو میں حج بچاتا ہوں، تم نماز پڑھتے ہو میں نماز بچاتا ہوں، تم دین پر عمل کرتے ہو میں حسین وہ ہوں جو دین کو بچاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں کہ محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ امامت کا عقیدہ، یہ امامت کا نظریہ، یہ نظریہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور ہم کسی بھی ایسے عقیدے کے قائل نہیں ہیں جو خود ساختہ ہو، ہم خود ساختہ عقائد کے قائل نہیں ہیں، ہم تو عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو قرآنی عقیدہ ہے، ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں۔ یہ امامت کا نظریہ، امامت کا عقیدہ اتنا اہم تھا کہ جب غدیر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا اور اعلان کرنے کے بعد دوبارہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، سورہ مبارکہ مائدہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، میری خشیت کو اختیار کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج کے دن دین کو کامل کر دیا۔ تو اب اگر آج سے سوال کروں کہ آپ بتائیے کیا اس دن کوئی نیا حکم آیا تھا، توجہ رکھیے گا، اس دن عبادات کے باب میں کسی عبادت کا اضافہ ہوا ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کو کامل کر دیا، تو اب آپ بتائیے کہ کسی نئے روزے کا حکم آیا، کسی نئی نماز کا حکم آیا، کسی نئے طریقے سے جہاد کا حکم آیا، کون سا حکم آیا؟ جز ولایت کے کوئی اور پیغام اس دن آیا؟ یعنی معلوم ہوا کہ جب ولایت آئی ہے، امامت کا اعلان ہوا ہے تو دین مکمل ہوا ہے، جب امامت کا اعلان ہوا ہے تو دین مکمل ہوا ہے۔ اور یہ امامت کا اعلان جب ہوا تو چند ہی حق شناس تھے جو اس امامت کے پیغام کو کما حقہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھ سکے۔ لہذا اگر امامت کے اس پیغام کو سمجھ لیا ہوتا تو کربلا برپا نہ ہوتی، اگر امامت کی اس حقیقت کو درک کر لیا ہوتا تو کربلا برپا نہ ہوتی۔ اور یہ جملات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اگر غدیر کو مل کے باآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اگر غدیر کو درک کر لیا ہوتا تو روزے عاشورہ جیسا خونین واقعہ نہ ہوتا۔ لوگوں نے غدیر کو درک نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عاشورہ جیسا خونین واقعہ سامنے آ رہا ہے، اور عاشورہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ چند نفوس کہ جنہوں نے امامت کی راہ میں قربانی دی، اور قربانی جب دی ہے تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے کہ ایسے کسی کو میسر نہیں ہوئے جیسے مجھے میسر ہوئے ہیں۔ تعداد کتنی تھی؟ وہ چند افراد، 72-100، اس سے کچھ زیادہ، ان لوگوں نے سید الشہداء علیہ السلام کی راہ میں ایسی قربانی دی کہ وہ قربانی تا صبح قیامت زندہ رہے گی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے، اسی طریقے کے وہ افراد کہ جو خانوادہ عصمت و طہارت سے تعلق اس اعتبار سے نہیں رکھتے تھے کہ وہ رشتہ دار تھے، لیکن خانوادہ عصمت و طہارت سے ان کا تعلق ولایت اور امامت کا تعلق تھا، وہ امامت کے رشتے میں منسلک تھے، وہ امامت کی وجہ سے اس راہ پر آئے تھے اور امامت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ شب عاشور ان ذوات مقدسہ نے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوئے، سید الشہداء کے روبرو شہید ہوئے، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بیان کیا ہے کہ اے حسین ابن علی، اگر خدا 1000 دفعہ زندگی دے، 1000 دفعہ آپ کی راہ میں مارے جائیں، ہزار دفعہ آپ کی راہ میں اس انداز سے مارے جائیں کہ ہمارے اجسام کو جلا کر راگ فضا میں اڑا دی جائے۔ ماں ترکتو کا، یا حسین حسین ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہزار دفعہ آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہزار دفعہ آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ افراد کتنے عظیم تھے کہ جن کو عرفان امامت ہو گیا تھا، جو اس درجے پر تھے کہ معرفت امام رکھ لیتے۔ تو ہم امام کا تذکرہ با خدا اس لیے نہیں کیا کرتے کہ ہمارا خود دل چاہتا ہے، اگر سرکار رسالت معاف کا فرمان نہ ہوتا، ہم تو ان کے فرمان کتابے ہیں، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ سرکار نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس میں علی کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ امامت کے پیغام کو آگے پھیلانا تم پر واجب ہے، ہم اس امامت کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں، ہم اس امامت کے پیغام کے مبلغ اس لیے بنے ہیں کہ سرکار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، اور سرکار کچھ چاہتے نہیں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، آپ کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ جو وحی الہی کہتی ہے، ابھی یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ خدا مار رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کے فعل کو خدا اپنی جانب نسبت دیتا ہے، ان کے زبان کو خداوند متعال اپنی وحی کی جانب نسبت دیتا ہے۔ کیا کمال ہے اس خانوادے کا، کیا عظمت ہے اس خانوادے کی۔ دیکھیں، خدا ایسے ہی کسی عمل کو اپنی جانب نسبت نہیں دیا کرتا، اس کے لیے کم سے کم مقام عصمت کی ضرورت ہے کہ خدا اپنی جانب کسی عمل کی نسبت دے۔ کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، یہ کنکریاں آپ تھوڑی مار رہے تھے، یہ تو خدا مار رہا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی زبان کو نطق نہیں دیتے، حرکت نہیں دیتے، مگر یہ کہ وحی الہی ہو، آپ اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق وحی الہی کتاب ہو کر کلام کیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر خدا نے کسی عمل کی اپنی جانب نسبت دی، عالم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کی پرورش کی، پرورش کی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کی ہے۔ تو عزیزان محترم، کم سے کم شرط خدا جو اپنی جانب عمل کی نسبت دیتا ہے وہ شرط عصمت ہے، ایسے ہی خدا کسی کے عمل کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے، محمد و آل محمد، اور بہت صورت کے ساتھ اپنے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بیان کیا، اور تمام خاص بڑی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ من ارادہ آئیں ینظرا، نسائی نے بھی، امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا، اور شیعہ مدارک کے اندر تو یہ روایت ہے ہی، بیان کیا کہ من ارادہ آئیں ینظرا الى آدم فی علمہ و الى نوح فی عزمہ و الى عیسیٰ فی زہدہ و الى موسیٰ فی فتنتہ و الى ابراہیم فی حلمہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی زیرکی کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے۔ فلینظر الى علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے۔ ہم نے جو صفات انبیاء میں الگ الگ رکھی ہیں، علی ابن ابی طالب میں یکجا کر کے بتا دیا کہ خاتم النبیین کے وصی کی کیا شان ہونی چاہیے۔ خاتم النبیین کے وصی کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کی عظمت کیا ہونی چاہیے، رسول اللہ نے یہ فرمان بیان کر کے بتا دیا۔ اور اہل بیت عطار علیہ السلام کا تعارف فقط غدیر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کرایا، مسلسل اہل بیت عطار علیہ السلام کا رسول اللہ تعارف کراتے رہے، کبھی ممبر پر، کبھی گھر میں، کبھی میدان مبہلا میں، کبھی مسجد میں، کبھی اصحاب کی محفل میں، کبھی خواص کی محفل میں، مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف کراتے رہے۔ اور قرآن نے چاہا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف کرایا جائے، اسی لیے جب نجران کے راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یہ فرمائش کی کہ آپ بھی عیسیٰ کو ابن اللہ مانیں، تو آیت آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے، ان کو بھی تراب سے خلق کیا گیا ہے۔ یعنی خدا دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو تم عیسیٰ کو ابن اللہ کیوں مانتے ہو، کہا کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں۔ خدا نے کہا عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ جو خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کرے تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کرے؟ خدا کی قدرت میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے خلق کرے. گویا ایک دلیل دی کہ اگر تم عیسیٰ کو اس لیے ابن اللہ کہہ رہے ہو کہ ان کے باپ نہیں ہیں تو آدم کی طرف دیکھو, ان کی تو ماں بھی نہیں ہے, یہ تمہاری کون سی دلیل ہے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کٹھجتی کی. تو اب جب کٹھجتی کی تو پھر دوبارہ جبرائیل آئے اور کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ علم آ جانے کے بعد اگر یہ آپ سے کٹھجتی کریں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, آپ ان سے کہیے کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو ہم لائیں گے اپنے بیٹوں کو, تم لاؤ اپنی عورتوں کو ہم لائیں گے اپنی عورتوں کو, تم لاؤ اپنے نفوس کو ہم لائیں گے اپنے نفوس کو, ثم نبتہل اور پھر ہم بول کریں گے لان کریں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے. نجران کے راہب اتنے ہوشیار تھے کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ محمد مصطفیٰ اگر امت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا, لیکن اگر کچھ خاص لوگوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. اب جب رسول اللہ چلے تو نسانہ کی منزل پر فاطمہ زہرہ کو لیا, ابنانہ کی منزل پر حسنین کو لیا, انفسنہ کی منزل پر علی ابن ابی طالب کو لیا, اور ان پنجتن کو لے جا کر اور لے جانے سے پہلے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعارف کرایا, پھر میدان میں لا کر تعارف کرایا تاکہ مصادیق آئے تطہیر کے اندر کسی کو کوئی شبہ نہ ہو. جو سچے ہیں انہی کو لے کر رسول اللہ جھوٹوں کے مقابلے پر گئے, اور جب رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھ تو نجران کے راہبوں نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے بد دعا کر دی تو نجران کی گلی میں پھرنے والے حیوان بھی ان کی بد دعا کی زد میں آئیں گے. لہذا جزیہ دینے پر تیار ہوئے اور مباہلہ نہ کیا, جزیہ دینے پر تیار ہو گئے. اسلام کو فتح و پیروزی ہوئی. ایک دفعہ اور سن لیجئے, آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعات, لیکن ایک مرتبہ میں اور آپ ذرا متوجہ تو ہوں کہ کن کے ذکر کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں, کن کی فضیلت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے, کن کی فضیلت کو ہم بیان کرتے ہیں, ہم خود بیان کرتے ہیں یا قرآن بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. آیت تطہیر کے نزول کے وقت سن رکھا ہوگا آپ نے یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی الفت تھی رسول اللہ کو, امام حسین سے رسول اللہ کو کتنی الفت تھی. مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسجد میں سید الشہداء گئے اور رسول کی پشت پر سوار ہوئے عالم تفلی میں, رسول نے سجدے کو طول دے دیا, رسول نے سجدے کو طول دے دیا, مگر وہی حسین ابن علی وہی حسن کہ جو رسول اللہ کے دوش پر سوار ہوتے تھے اور رسول اللہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے, جب کسی آنے والے نے پوچھا, جب آنے والے نے کہا کہ اے بچوں تمہاری سواری کتنی حسین ہے, تو سرکار نے پلٹ کر کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے حسین ہیں؟ کس کس انداز سے رسول نے تعارف کرایا ہے امامت کا. حسن و حسین امام ہیں, قیام کریں تو بھی امام, بیٹھ جائیں تو بھی امام, اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. کس کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا. مگر آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے اور اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے اہل تسنن کے مدارک میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ کی پشت پر سید الشہداء عالم تفلی میں سوار ہوئے, سرکار نے سجدے کو طول دے دیا. مگر ایک روایت جس کو میں اور آپ, جو خاص و عام ساری کتابوں میں موجود ہے حدیث قصہ کے عنوان سے کچھ مختلف متون کے ساتھ, جس کو میں اور آپ ہر مجلس سے پہلے ہر محفل سے پہلے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ ادب اہل بیت کو دنیا سمجھے کہ اہل بیت کو کس طریقے سے خداوند متعال نے اپنے ادب سے آراستہ کیا ہے, کس طریقے سے پروردگار عالم نے علم سے آراستہ کیا ہے. اب اسی حدیث کے جملات یہ ہیں جو تقریباً تمام اہل ایمان کو یاد ہوں گے کہ حسن ابن علی آئے, دق الباب کیا, مادر گرامی کو سلام کیا, سلام کا جواب لیا, ماں سے کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں, کہاں چادر کے نیچے موجود ہیں, چادر کے قریب آئے, نانا کو سلام کیا, اجازت چاہی, قد اذنت لک, آپ کو اجازت مل گئی, اور وہ چادر کے نیچے آ گئے. حسین آئے, یہی معاملہ ہوا, اجازت چاہی, چادر کے نیچے آ گئے. علی آئے, یہی معاملہ ہوا, اجازت چاہی, چادر کے نیچے آ گئے. فاطمہ آئی, یہی معاملہ ہوا, اجازت لی, چادر کے نیچے آ گئے. تو عزیزان محترم, یہاں اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی, آیت تطہیر کے مصادیق کو سمجھ لیں, یہاں اجازت کیوں لی جا رہی ہے؟ ایک روایت بیان ہوئی کہ اس کے بعد بی بی ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی. رسول اللہ نے کہا انتی علی الخیر, آپ خیر پر ہیں. یہاں پر اجازت اس لیے لی جا رہی ہے کہ کوئی حاشیے میں یہ نہ لکھے کہ جناب علی ابن ابی طالب کیونکہ داماد تھے, فاطمہ زہرہ کیونکہ بیٹی تھی, حسنین کیونکہ نواسے تھے, اس لیے رسول سے ہٹایا نہیں گیا. اجازت لے کر آ رہے ہیں اس لیے کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے اور آیت تطہیر کے مصادیق میں کسی کو شامل نہ کر سکے. جو آ رہا ہے اجازت کے ساتھ آ رہا ہے, اور اجازت فقط محمد عربی کی نہیں ہے, خدا چاہتا ہے کہ یہ آئے, خدا چاہتا ہے کہ یہ آئے. اور آیت تطہیر کے مصادیق معین ہو, میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام شناس بننا ہے, امامت کا عرفان حاصل کرنا ہے, امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے, کیونکہ انسان ترقی نہیں کر سکتا, روحانی پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک معرفت امام نہ ہو. جب تک معرفت امام نہ ہو. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا, ایمان کی موت نہیں مرا, کفر و ارتداد کی موت مرا, جاہلیت کی موت مرا. بس میں اور آپ امام کی معرفت پر جو زور دیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے ذیل میں دیتے ہیں. بس عزیزان موت, کربلا میں جو افراد تھے وہ کس حد تک معرفت حسین ابن علی رکھتے تھے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے ایسا گلدستہ تیار کیا ہے کہ جن گلوں سے معرفت کی مہک آتی ہے. کیسے افراد لے کر چلے امام حسین علیہ السلام, تاریخ نے بیان کیا ہے. دیکھیں عرفان امامت کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ امامت کا وہ عرفان حاصل کریں کہ جس کے ذریعے اطاعت امامت کے لیے آمادہ ہوں, امامت کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں. جب امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی ہے نا, تو کس طرح دی گئی تھی؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو ایک جملہ کہا تھا شاعر نے, قلوبہم معک, توجہ رکھیے گا, کوفہ والوں کے حال بتائے تھے, قلوبہم معک سیوفہم علیک, ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام کو کیسے لوگ چاہیے تھے؟ دل امام کے ساتھ تھے, مسئلہ یہی تو تھا. دل مدینہ میں بھی امام کے ساتھ, مکہ میں بھی امام کے ساتھ, کوفہ میں بھی امام کے ساتھ, کربلا میں بھی امام کے ساتھ, دل سب کے امام کے ساتھ. لیکن امام کہتے ہیں صرف دل نہیں, تلوار بھی میرے ساتھ ہو. تاریخ نے بیان کیا, طبری نے ایک امام کا چاہنے والا, امام کا عاشق, امام کی معرفت رکھنے والا, معرفت کے بھی درجات ہیں نا, معرفت کے بھی درجات ہیں کہ کسی کی معرفت کتنی ہے. اس کا نام تاریخ نے بیان کیا ترماہ, طواس ہے, ترماہ بن عدی یا ادے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ کوفہ سے نکلے, اپنی سواری کو انتہائی سرعت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا اور راستے بھر اشعار پڑھتے ہوئے آئے. اپنی سواری سے خطاب کرتے ہوئے, اے سواری, اس سوار کو بیجا ظلم کرنے والا نہ سمجھنا, تجھے اس لیے تیز چلا رہا ہوں کہ مجھے کسی مقصد کے حصول کے لیے جانا ہے, اور میں جس کے پاس جا رہا ہوں کائنات کا عظیم ترین فرد ہے. توجہ رکھیے گا, ترما امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کوفہ کے حالات سے باخبر کیا, کس مقصد کے لیے حسین جا رہے ہیں توجہ کریں, عرفان امامت کیوں ضروری ہے توجہ کریں, اور عرفان امامت میں اطاعت امامت کیا حق رکھتی ہے توجہ کیجئے. کہ میں اور آپ امام کو مشورہ نہ دیں کہ مولا نیزوں پر کیا ہے, میں اور آپ امام کے فرمان پر عمل کریں کہ مولا جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے. اگر کوئی امامت کو تقدس کا درس پڑھائے وہ خارجی ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. جو آ کر امام کو بتائیں کہ مولا دیکھ رہے ہیں نیزوں پر کیا ہے, علی ابن ابی طالب بہتر طریقے سے جانتے ہیں نیزے پر کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہے, علی سے بہتر کون جانے گا. جو ممبر پر آ کر سلونی کا دعویٰ کریں اور وہ دعویٰ بھی مبنی بر حق ہو، جو علم میں، کمال میں، جمال میں، شجاعت میں، حلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہوں، جن کو خدا چاہتا ہو کہ لوگ ان کو پہچانیں، اور اگر لوگوں نے پہچان لیا ہوتا تو یقین جانیے امت اس کامیابی کی طرف بڑھتی، اس کمال کی طرف بڑھتی جو کمال خدا کو مطلوب ہے۔ یہ امامت کا مرحلہ معمولی نہیں ہے۔ ترما آئے امام حسین کے پاس، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ترما نے کہا کہ مولا ابھی میں کوفہ سے آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں لشکر کے لشکر کوفے کے باہر آپ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، باہمیت قبیلہ ہے، توجہ کریے گا ایک ایک چیز پر، باہمیت قبیلہ ہے، اور میرا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے کچھ اس وجہ کا ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ہمارا قبیلہ آباد ہے اور کچھ اور قبائل آباد ہیں، آپ جا کے جب ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایک بڑا لشکر آپ کا حامی ہو جائے گا، اور ابھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے 20,000 افراد سواری اور شمشیر کے ساتھ آپ کی اطاعت میں آپ کے لیے وقف کر دوں گا، جو میری زبان کے اوپر آپ کا ساتھ دیں گے۔ ترما نے کہا مولا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ فرزند رسول خدا ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ترما کے سامنے اس بات کو بیان کیا، دیکھو ہم اپنے عہد کے پابند ہیں، ہم دین خدا کی نصرت کے لیے نکل چکے ہیں، باقی جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے بسم اللہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے نکلنے سے لے کر اور شب عاشور تک مسلسل اتمام حجت کی ہے، مسلسل اتمام حجت کی ہے، اور یہ طریقہ کار ہے معصومین علیہ السلام کا کہ معصومین کبھی بھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے۔ معصوم تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ظلمت سے نور کی طرف لے کر آئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، ترما نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے احوال بیان کیے، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو ہمارا فیصلہ ہے وہی اٹل فیصلہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جو افراد توجہ رکھیے گا، تاریخ نے بڑا ظلم کیا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو امام جنگ کی صورت میں متعارف کرایا اور امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام صلح کی صورت میں متعارف کرایا، تاریخی ہے نا یہ خیانت، یعنی دکھانا چاہ رہی ہے تاریخ کہ وہ محمد و آل محمد کے جن کے لیے فرمان موجود ہے اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، یہ سب کے سب فکر محمدی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جن کے لیے فرمان موجود ہے کلہم نور واحد، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تاریخ نے چاہا کہ ان کو جدا جدا سیرتیں دکھائے، ان کی طبیعت کو جدا جدا بیان کرے۔ کیا بیان کیا کہ امام حسن جناب انہوں نے صلح کر لی، تو امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے، نانا کی شبی تھے، حسین ابن علی نے تلوار کھینچی، جنگ پسند تھے، بابا کی شبی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے بھی واضح اعلان کر دیا اسیر و بصیرت جدی و ابی امیر المومنین کہ میں ایک ہی قیام میں دونوں کے اسوہ کو زندہ کر کے بتاؤں گا کہ نہ میرے بابا اور نانا کی سیرت میں کوئی فرق تھا، نہ میری اور میرے بھائی کی سیرت میں کوئی فرق تھا۔ جو صلح پہ امام حسن نے دستخط کیے تھے، جو صلح امام حسن کا تشورا ہے، جس صلح پر امام حسن نے دستخط کیے تھے، کیے کیوں تھے؟ امام تو جنگ کرنے کی قصد سے نکلے تھے، امام حسن جنگ کرنے کے قصد سے نکلے تھے، جب جنگ کے حالات سازگار نہیں رہے اور شام کے سکوں کے عوض لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا اور فرزند رسول خدا کو تنہا کر دیا، اور اس وقت خون دینا بھی فائدہ مند نہیں تھا، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط معین کی، اور ان شرائط کے مطابق زیارت جامعہ نے کہا ہے ساسۃ العباد کہ اللہ کے بندوں میں بہترین سیاست مدار معصوم ہیں، ان کی سیاست مداری کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، یہ جس طریقے سے بصیرت کے ساتھ خداوند متعال کے دین کا نفاذ کرنا جانتے کوئی اور وہ سلیقہ نہیں رکھتا، چونکہ عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مامون نے یہ چاہا تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرے اور لوگوں کے سامنے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے یہ اہتمام کیا کہ کر و فر کے ساتھ اپنی بادشاہی لباس کو اتار کر دوش سے ابا کو اتارا، امام رضا علیہ السلام کے دوش پر ڈالنے لگا، امام رضا علیہ السلام نے روک دیا۔ چاہتا یہ تھا کہ کیونکہ حق انہی کا ہے حکومت کا، جب میں دوں گا تو یہ لے لیں گے، اور لوگوں کی نظر میں یہ ہوگا کہ علی ابن موسیٰ رضا جب تک دنیا دور تھی تو وہ بھی دنیا سے دور تھے، جب دنیا آئی تو دنیا کو لے لیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو روک دیا، کہا کیا ہوا، کہا یہ کیا کر رہا ہے، کہا میں اپنی حکومت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ امام نے کہا دیکھو اگر یہ حکومت کا لباس، اگر یہ خلافت کا لباس تمہیں خدا نے پہنایا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کو دو، اور اگر خدا نے نہیں پہنایا تو تم خود غاصب ہو۔ ایک غاصب کیسے ایک چیز کو دوسرے تک منتقل کر سکتا ہے؟ تدبیر دیکھیے آپ نے امام کی، بس یہی تدبیر آئمہ معصومین علیہ السلام کی رہی۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح میں جو شرائط لکھی وہ شرائط یہ کہ آج کے بعد سے تم دین پر عمل کرو گے، یعنی اس سے پہلے دین پر عمل نہیں کر رہے تھے، آج سے قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے تم قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے، آج سے شیعیان علی کا بے درے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو قتل ہوئے اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ شہد کا لشکر، حضرت مالک اشتر کی جب شہادت ہوئی تو کہا گیا جناب مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک شہد کا بھی لشکر ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سازشوں کو بے نقاب کر کے سلنامے پر دستخط کیے شرائط لکھ کر، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام نے قیام شروع کیا ہے 60 ہجری میں، یاد رکھیے گا رجب کی 28 تاریخ کو 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ 10 سال حسین ابن علی قیام کیوں نہیں کر رہے، یہ 10 سال حسین ابن علی قیام کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے ہی معلوم ہوا کہ اب شرط کا دوسرا، شرائط کا دوسرا فریق، صلح کا دوسرا فریق بھی نہیں رہا، اور اس نے اپنی تمام تر خلاف ورزیوں کے بعد یزید کو تخت پر بٹھا دیا ہے، تو یہاں سے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کھینچی اور یہ کہہ کر نکلے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ائمہ کی بصیرت کو معراج درک اگر کریں تو واقعی خود صاحب بصیرت ہو جائیں۔ 10 سال امام حسین علیہ السلام قیام کیوں نہیں کر رہے اس صلح کے احترام میں کہ جس پر دستخط امام حسن مصطفیٰ کے تھے؟ یعنی ثابت ہوا کہ 10 سال امام حسن علیہ السلام کے صلح کی وجہ سے حسین ابن علی قیام نہیں کر رہے، تو فرق حسن و حسین علیہ السلام کی حیات پاکیزہ میں نہیں ہے، فرق یزید اور اس کے بعد کی زندگی میں ہے۔ حسن و حسین علیہ السلام کی حیات پاکیزہ ایک ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے چلے، عرض کیا آپ سے کہ کعبے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، جب دین نے پکارا، حسین ابن علی اپنا تمام گھر بال لے کر پہنچے۔ ترما بن ادائی نے جب امام کو یہ مشورہ دیا، امام نے کہا دیکھو ہم اپنی موعد پر، ہم اپنی وعدہ گاہ پر جا رہے ہیں، اس وعدہ گاہ پر جانے سے ہم نہیں رکیں گے۔ ترما نے مولا سے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مگر وہ نان و نفقہ جو میری بیوی بچوں کا مجھ پر واجب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چھوڑ کر آ جاؤں۔ امام نے کہا ہماری موعد، ہمارا وعدے، ہماری وعدے کا معین ہے۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے، ترما اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ اسباب اتارنے کے لیے گھر چلے گئے۔ گھر گئے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ محب امام تھا، عشق اہل بیت سے سرشار تھا، اطاعت امام بھی کرنا چاہتا تھا، مگر کیونکہ عرفان امامت اس درجے پر نہیں پہنچا تھا، نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ جانا اس وقت وظیفہ ہے، اس وقت ذمہ داری حسینیت کا ساتھ دینا ہے، حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے۔ پس اپنے گھر پر گیا، تاریخ نے لکھا گھر پر بیٹھا نہیں، یہ میرے اور آپ کے زمانے کا سفر نہیں ہے، اس وقت ناقے پر سفر کرنا تکلیف دہ سواری پر، گھر پر گیا ہے، سامان کو گھر پر رکھا ہے اور اس کے بعد وہاں سے پلٹا ہے امام کی نصرت کے لیے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے۔ لیکن جب کربلا پہنچا تو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے تھے، امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ تو عزیزان محترم، عرفان امامت کیوں ضروری ہے؟ کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ اطاعت اور اطاعت کے ساتھ عرفان امامت کا ضروری ہے کہ راہ حسین ابن علی میں جن لوگوں کو امام نے منتخب کیا تھا وہ لوگ کون تھے، ان کی عظمت کیا تھی، ان کی شان کیا تھی، اس کو اگر میں اور آپ درک کر لیں اور اسی ادراک کے لیے یہ فرش اعظم چاہ، بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے تاریخ سے نابدل بدل لوگوں کو دیکھ کر کہ جب نگاہ ان کی طرف جاتی ہے اور کربلا پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، واقعی تعجب ہوتا ہے، ان کی عقلوں پر تعجب ہے۔ آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو کربلا کے حقائق کو اپنی کم علمی میں چھپانے کی صحیح کی جاتی ہے، ان عقلوں تک یہ پیغام پہنچتا فرش اعلیٰ سے کہ جناب کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے 50 سال بعد تقریباً امت اتنا انحطاط کا شکار ہو گئی کہ رسول زادیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، تو جناب کیسے ممکن ہوا کہ اسی کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد مدینہ میں ہرا کا واقعہ رونما ہوا؟ کیسے ہوا یہ؟ یہ تو پھر کربلا میں ہوا، یہ تو پھر کوفہ و شام میں گئے، مدینہ میں ہرا کے واقعے میں مسجد نبوی کے یزید کی حکومت نے، اس کے ہرکاروں نے، حسین ابن نمیر نے، اس کے سپاہیوں نے مدینہ کو 3 دن کے لیے مباہ کر دیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی کو جانوروں کے لیے، جانوروں کے باندھنے کے لیے استبل بنا دیا گیا۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، ہم مشاہدہ تو کریں، یہ سوال نہ کریں کہ آل نبی کے ساتھ کیا ہوا، یہ دیکھیے کہ یزید نے کون سا جرم ایسا تھا جو چھوڑا تھا، یزید کی حمایت میں اتنا آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ انسان حقائق کو چھپانے کی کم علمی کے ذریعے کوشش کرے، اور جو یہ کرے گا وہ اسی کے ساتھ محسوب ہوگا۔ ہم نے فرش اعظم بچھایا اس لیے، اور یہ فرش اعظم میراث نہیں ہے فقط شیعوں کی، اس فرش اعظم پر آنے کے لیے انسانیت شرط ہے، جو انسان ہو یہاں آ جائے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہو وہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منائے گا۔ عرض کیا آپ کے سامنے ہمارے برادران اہل تسنن پیاسوں کو پانی پلا کر حسین ابن علی کا غم مناتے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر حسین ابن علی کی یاد، طریقے الگ الگ ہیں، حسین کی یاد کون انسان نہیں مناتا، مسلمانوں کا کیا ذکر، وہ لوگ کے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، حسین کی قربانی کو فراموش نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو بچایا ہے۔ بس عزیزان، اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر چلے ہیں ان لوگوں نے بھی عرفان امامت کے حق کو اس انداز سے ادا کیا کہ شب عاشور آئی، شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو متوجہ کر کر ایک خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کی، درود بھیجا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے، حسین نے اپنی بیعت اٹھا لی، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہو۔ امام حسین نے کہا جاتے ہوئے خجالت محسوس کر رہے ہو؟ میرے اہل بیت میں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ بھائی یہی خوف ہے نا کہ آخرت میں تمہیں یہ کہا جائے گا کہ تم نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اس کی میں ضمانت لیتا ہوں، بیعت اٹھا رہا ہوں، کوئی گناہ تمہارے سر پر نہیں ہے، بیعت اٹھا لی میں نے، دنیا والوں کا خوف ہے، میرے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ، کہہ دینا امام نے کہا تھا، نہ دنیا والے تمہیں کچھ کہیں گے نہ آخرت میں تمہیں کچھ کہا جائے گا، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے امام حسین کو جواب کیا دیا؟ سب سے پہلا جواب مقتل نے لکھا, حضرت عباس علمدار نے دیا, آقا خدا وہ دن نہ لائے کہ آپ کو چھوڑ کر جائے. حبیب ابن مظاہر نے, زہیر قین نے, اصحاب حسینی نے, آقا اگر ہزار دفعہ مارے جائیں, ہزار دفعہ زندہ کیے جائیں, ہزار دفعہ ہماری لاشوں کو جلا کر یہ اشیاء ہوا میں اڑا دیں, اور پھر اگر خدا ہم سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہتے ہو, ہم کہیں گے حسین کی راہ میں قتل ہونا چاہتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب, کیسی مشعل روشن کی ہے عرفان امامت کی حسین نے کربلا میں, کیسا عرفان امامت کا درس پڑھایا ہے حسین ابن علی نے اس آٹھ دن کی بستی میں جو دو محرم کو آباد ہوئی اور دس محرم کو نیزوں پر سر بلند ہوئے اور لاشیں پامال ہوئے. اے حسین کے اصحاب, اے عارف امام, اے عرفان امامت رکھنے والوں, تم پر ہم خاکساروں کا سلام, تمہاری عظمت پر ہمارا سلام. اور اس قربانی میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی پیچھے نہیں ہیں. حق ادا نہ ہو کہ اگر فرش عزا پر اس بیوی کا ذکر نہ ہو کہ جو کربلا کی محافظہ ہے. جب مدینے سے چلے تھے نا اب عبداللہ, تو بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آقا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے عراق کی جانب مت چلیے. جانتے ہیں حسین ابن علی نے جواب کیا دیا؟ اے نانی جان, شاء اللہ ایرانی قتیلا, اللہ مجھے اس راہ میں اب قتیل دیکھنا چاہتا ہے. امت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب یہ بیدار جب ہی ہوں گے جب حسین قربانی کے لیے نکلے گا. کہا اچھا مولا آپ جانا چاہتے ہیں تو ان مستورات کو نہ لے کر جائیں. شاء اللہ یراہن سبایا, ان کو اسیر دیکھنا چاہتے ہیں. زینب کو لے کر چلے وہ بیوی, توجہ کیجیے گا, شب عاشور جناب زینب اولیاء مقام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں بھیا یہ لشکر اتنا آگے کیوں آ رہا ہے؟ حضرت عباس کو امام حسین نے بھیجا, مہلت طلب کی گئی, کہا میں نے ابھی خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے. کہہ رہے حسین کل تم آ کر مجھ سے ملحق ہو گئے. کہا بھیا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو. کہا بہن وہ وعدہ گاہ جو بچپن میں کیا ہوا وعدہ تھا وہ کل نبھانا ہے, کل ہماری شہادت ہے. مقتل لکھتا ہے, توجہ کیجیے گا, مقتل لکھتا ہے کہ یہ جملہ جب جناب زینب نے سنا نا تو جناب زینب غش کھا کر گر گئی. حسین سے بہت محبت تھی جناب زینب, حسین سے جو جناب زینب کی محبت تھی, عرب کا ایک رواج تھا کہ شادی کے تیسرے دن ماں بیٹی سے ملنے جاتی تھی. زینب کی ماں زینب کے آپ کے وقت نہیں تھی, جناب فضا کو بھیجا گیا کہ فضا جا کر تم یہ ذمہ داری کو ادا کرو. فضا جناب عبداللہ کے گھر میں گئی, جناب زینب کو دیکھا مصلے پر بیٹھی ہوئی ہیں, دستے دعا بلند ہیں, دعا کر رہی ہیں, چہرہ سرخ ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جناب فضا پریشان ہوئی, بی بی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں اماں فضا تین دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. وہ زینب جب حسین کی شہادت کی خبر سنے کہ کل ہم شہید ہو جائیں گے, اب ذرا تصور کریں کہ اس زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. مگر نہ جانے حسین ابن علی نے بہن کو کس انداز سے بیدار کیا. یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے کہ غش سے حسین نے زینب کو بیدار کیا. آج سب جانتے ہیں کہ غش سے بیدار کیا جاتا ہے, پانی کے چھینٹے چھڑک کر انسان کو بیدار کیا جاتا ہے. اللہ جانے حسین نے زینب کو کیسے بیدار کیا ہوگا, مگر جب بیدار کیا, کچھ کلمات تعلیم کیے اور اس کے بعد جناب زینب کو دیکھا کہ کربلا کے سنگین مراحل
سے گزری، گریہ کیا، نوحہ پڑا، مگر زینب غش کھاتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بس عزیزان محترم شب عاشور گزر رہی ہے، جناب زینب نے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد کہا، اے اون محمد کل قربانی کا دن ہے، کل بھیا پر سب قربان ہوں گے، دیکھو ماں دودھ نہ بخشے گی، اگر بھیا پر تم قربان نہ ہوئے۔ بس جعفر تیار کے پوتے تھے، ایک مرتبہ بڑے بیٹے نے کہا، ماں ہماری رگوں میں جناب جعفر تیار کا لہو دوڑ رہا ہے، حیدر کرار کی شجاعت کو پھر سے میں پایا ہے، کل ذرا عاشور کا دن آنے تو دیجئے، دیکھیے گا کیسے ماموں پر قربان ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم روز عاشور آیا، ایک ایک کر کر اصحاب کے لاشیں آتے رہے، زینب بچوں کو دیکھتی رہی، بنی ہاشم کی باری آئی، کبھی اکبر کا لاشا آیا، کبھی قاسم کا لاشا آیا، زینب نے بچوں کو بلایا، کہا اماں جانا چاہتے ہیں مگر ماموں جان اجازت نہیں دے رہے، الغرض اجازت ملی، دونوں بھائی میدان کارزار میں آئے، تلوار کھینچی، جہاد کرنا شروع کیا۔ ارے حیدر کی شجاعت نظر آ رہی ہے، جعفر تیار کے جوان نظر آ رہے ہیں۔ اب وار کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا کہ یہ بچے کب تک وار کرتے، یہ بچے کب تک وار کرتے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ ایک شقی آگے آیا اور اعلان کیا کہ یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، اگر ایک ایک کر کر سامنے جاتے رہے تو سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ چاروں جانب سے زینب کے فرزندان پر حملہ ہوا، اب پیاسے بچے کب تک لڑتے، کہیں سے کوئی گرز مار رہا ہے، کہیں سے کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے، کہیں سے کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا ہے۔ عزیزان محترم ذرا مظلومیت دیکھیے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے جدا ہوا، بالآخر پشت فرس سے گرنے لگے، ماموں کو صدا دیا، خالہ ادرکنی، اے میرے ماموں مدد کے لیے پہنچے، ادھر سے عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر سے حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بچوں کے سرحانے پہنچے، ابھی بچوں کی جان میں جان باقی ہے، ابھی بچوں کی جان باقی ہے، بچوں کے نیم جاں اجساد لے کر خیمے میں آئے، آ کر خیمے میں زینب کے پاس، آ کر خیمے میں وسط خیمہ میں بچوں کے نیم جاں اجساد کو رکھ دیا۔ طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کربلا کے میدان میں اگر کسی شہید کی ماں موجود ہوتی تھی تو سب سے پہلے ماں لاشے پر آتی تھی، مگر جب یہ بچوں کے نیم جا جسم آئے تو زینب نظر نہ آئی، فضا کو بھیجا گیا، دیکھا سجدہ خالق میں زینب ہے، اور زینب خدا کی بارگاہ میں، اے پروردگار تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا، اجرکم اللہ۔ فضا شانہ پکڑ کر زینب کو لائی، اب زینب نے بچوں کو دیکھا، سانسیں چل رہی ہیں، ماں بیٹھ گئی، نہ جانے نگاہوں سے کیا سوال کیا، بڑا بیٹا کہنے لگا، ماں دریا تک گئے ضرور تھے مگر دریا کے پانی سے کام و دہن کو تر نہ کیا، بس زینب کی رضایت ملی، روح پرواز کر گئی، مائیں بچوں کے جنازوں پر ماتم کرتی ہے، مگر زینب عرفان امامت کی اس منزل پر ہے کہ اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ زینب صبح سے تمام شہداء کا ماتم کرتی آئی، کبھی اکبر کے لاشے پر روئی، کبھی قاسم کے لاشے پر روئی، مگر جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ بس عزیزان محترم ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، حسین کی شہادت ہوئی، شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا، زینب نے کبھی حسین کا ماتم کیا، کبھی اکبر کا ماتم کیا، کبھی اصغر کا ماتم کیا، مگر اون محمد کا نام نہ لیا۔ 11 محرم کو سواریاں چلی، 11 محرم کو قافلہ مقتل سے گزارا گیا، زینب بھائی کے لاشے پر پشت ناقہ سے زمین پر آئی، کوہنیوں کے بل ما جائے کے لاشے پر آ کر زینب نے حسین کا ماتم کیا، اکبر کا ماتم ماتم کیا، حسین کے اصغر کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، مگر زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کوفہ و شام کی راہیں طے کی، ہر مقام پر جب بھی کوئی تعزیت کے لیے اگر شاد کوئی آ جاتا تھا یا نیزے پر سر بلند دیتی تھی، ورنہ زینب کو راہوں میں پتھر ملے۔ کبھی حسین کا سر دیکھ کر گریا، کبھی عباس کا سر دیکھ کر گریا، مگر آن و محمد کا نام نہ لیا۔ زندان میں اسیر ہوئی، حسین کا ماتم کیا، حسین کے اکبر کا ماتم کیا، اصغر کا ماتم کیا، آن و محمد کا ماتم نہ کیا۔ زندان سے رہا ہو گئے، زینب کربلا آئی، سب کا ماتم کیا پر آن و محمد کا ماتم نہ کیا۔ تین دن کے بعد قافلہ چلا، مدینے پہنچی زینب۔ جب زینب مدینہ پہنچی ہے تو مدینے کی عورتیں ملنے آئیں۔ اب زینب کھل کر پرسہ دے رہی ہے، کبھی حسین کا پرسہ، کبھی اکبر کا پرسہ، کبھی قاسم کا پرسہ، کبھی عباس کا پرسہ، مگر زینب بچوں کا نام زبان پر نہیں لا رہی۔ اے سیدہ زینب، آپ کی عظمت کو سلام۔ اے سیدہ زینب، آپ کی شجاعت کو سلام۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ امام سید سجاد کے پاس آئے اور آ کر کہا، آقا اگر اجازت دے تو میرا گھر ویران ہو گیا، سیدہ کو اپنے گھر لے جاؤ۔ کہا، آپ شوہر ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ زینب فرش عزائے حسین سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھی۔ کہا جاتا ہے، ایک فرمائش کی، عبداللہ زینب ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہے۔ منات ہاشمیاں جمع ہوئی، زینب کو لے کر ماں کی قبر پر گئی۔ زینب تعویذ قبر سے لپٹی، میاں سمجھی کہ اب زینب آن و محمد کا ماتم کرے گی، مگر زینب نے ماں کی قبر سے لپٹ کر کہا، ماں کربلا میں تیرا بھرا گھر اجڑ گیا، اما تیرے حسین کا پرسہ، اما تیرے عباس کا پرسہ، اما تیرے اکبر کا پرسہ۔ اس موقع پر بھی زینب نے آن و محمد کا ماتم نہ کیا۔ اب زینب گھر کی طرف چلی، گھر کا در نظر آیا، زینب خانہ میں داخل ہوئی، خاک پر بیٹھ گئی، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا۔ اے عبداللہ، کلیجہ پٹا جاتا ہے، ارے سال گزر گئے، زینب کو کسی نے مانا کہا؟ اے عبداللہ، فرش عزا بچھائیے، اب زینب کچھ دیر بچوں کا ماتم کر لے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبون ماتم ہمزہ۔